Surah Ali Imran, ayat number 169-184. آج بھی continuation ہے اسی مضمون کی جو ہم پڑھ رہے تھے غزوہ احد سے متعلق. آج انشاءاللہ تعالی یہ مضمون بھی مکمل ہو جائے گا آیت 180 پہ جا کے. بہت زبردست ہمارے لیے سبق ہے اس سارے واقعے میں, اور ہمارے لیے اتنی بہترین رہنمائی ہے. ہمارے اکثر مسائل کے حل اس میں موجود ہیں. اکثر پریشانیاں اور جو حالات زندگی میں آتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز, اس کے لیے اتنی زبردست ہمیں تعلیم دی گئی ہے. گو ہم جنگ کے میدان میں نہیں ہیں, لیکن ہر ایک انسان اپنی زندگی میں ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, حالات کے ساتھ, اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ, بعض انسانوں کی جب مخالفت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ, اور مسائل مشکلات میں, وہ ایک جنگ کی حالت میں ہی تو ہوتا ہے. ایسے میں انسان کیا کرے گا, اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ زندگی میں جب شکست آئے گی تو کیا ہوگا, ناکامی آئے گی تو کیا ہوگا, سختیاں آئیں گی تو کیا ہونا چاہیے ہمارا رد عمل؟ اتنی زبردست تعلیم ہمیں ایک اس مضمون نے دے دی ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے بیان فرماتے ہیں, دیکھیں واقعی یہ اللہ کی کتاب کا ہی معجزہ ہے. ورنہ ہم کوئی واقعہ بیان کرنے لگیں تو ہو سکتا ہے ہم جیسے بیان کریں تو اس میں ان لوگوں کے لیے تو نصیحت ہو جو سامنے سننے والے ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت آ جائے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بتایا کہ ہر ایک کے لیے نصیحت ہے. اس میں ہر ایک انسان اس میں اپنے لیے ایک سبق پاتا ہے. پہلے تو پچھلے ہم نے سبق میں دیکھا تھا ایک بات جو آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی تمہارے اوپر مشکل آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے اپنی کوئی غلطیاں ہیں جن کو تم نے دیکھنا ہے. اب ہمیں زندگی میں جو بھی مسائل مشکلات آئیں ان کو ہم یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ بس اللہ کی مرضی تھی ایسا ہی ہو گیا. اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارا قصور کہاں کہاں پہ ہے, ہماری غلطی کدھر ہے, یہ جاننا, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ تبھی انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے. اگر اس طرف سے انسان آنکھیں بند کر لے تو کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا. اور آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں, امت مسلمہ کے, وہ بھی اس لیے ہیں کہ ہم اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے. آج بھی تو یہ شکست کے ہی حالات ہیں نا, آج بھی تو وہی حالات ہیں کہ جو ہمیں مصیبت پہنچی ہوئی ہے, جو ہمارے اوپر یہ اتنی سختی آئی ہوئی ہے, ذلت ہے دنیا میں. تو ہم بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ غور کریں کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے, بے شک بھی اذن اللہ ہر چیز ہوتی ہے, ہر چیز میں اللہ کا اذن ہے, اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ممکن, لیکن اس میں ہماری غلطی کہاں ہے, اس کو بھی ہم پہچاننے کی کوشش کریں نا. ہم اپنی غلطیوں سے آنکھیں بند نہ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی غلطی کی بھی نشاندہی کی کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تم نے جو آپس میں اتنا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک بحث مباحثہ بھی ہو گیا, آپس میں تنازع بھی ہو گیا, رسول کی نافرمانی بھی ہو گئی, تم نے بزدلی بھی دکھائی, تو یہ تمہارے قصور تھے, تو یہ تمہارے اوپر ساری مشکل آئی ہے نا. انسان یہ دیکھے کہ جو بھی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اس میں میرا کوئی نہ کوئی قصور ہے, بزدلی اللہ تو ہے لیکن اس میں میرا بھی قصور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا آیت 165 میں, قل ہوا من عند انفسکم, کہہ دیجیے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے, اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. تو جو مسلمانوں کا زوال ہے نا, اس میں بھی ہم ہر وقت دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں, وہ ہمارے خلاف, میڈیا ہمارے خلاف, فلاں ہمارے خلاف, وہ تو خلاف ہوں گے, ہم اپنی بھی تو غلطی دیکھیں, ہماری غلطی کہاں ہے, ہم کس جگہ پہ رونگ ہیں, اور ہم اپنی اصلاح کریں. ان کو ایک غلطی کی وجہ سے کہ جب انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تو ان کو شکست ہو گئی۔ آج ہم بھی تو دیکھیں ہم کہاں کہاں رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو۔ ایک نافرمانی کی تھی نا انہوں نے، اور کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ہم روز اللہ کے حکم توڑتے ہیں، روز رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں دنیا میں ہمیں عروج مل جائیں، کامیابیاں مل جائیں۔ صحابہ کو تو نہیں ملی، ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں ہمیں مل جائیں گے ان حکموں کو روز توڑ کے۔ تو غلطیاں ہمارے اپنے اندر ہیں، اپنی غلطیوں سے آنکھیں بند کر کے دوسروں میں فالٹس دیکھتے رہنا، اس سے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ دشمن آج سے 1400 سال پہلے بھی سازشیں کرتا تھا اور کرتا رہے گا، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ جتنے رسول آئے ان کے دشمن تھے کفار میں۔ یہ دین توحید ہے، اس کے جو مخالفین ہیں وہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں اور رہیں گے۔ اب ہم اسی کا رونا روتے رہے ہر وقت کہ ہائے ہمارے مخالفین بہت اسٹرانگ ہیں اور مخالفین بہت زیادہ ہیں، مخالفین ختم ہو جائیں تو پھر ہمارے سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ آج کا بھی مضمون اسی سے متعلق ہے جو ہم پہلے بات پڑھ رہے تھے، پچھلی آیات میں دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے بھائی نہ جاتے جنگ میں، آج ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، زندہ ہوتے، یہ نقصان ان کو نہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، اور یہاں پہ اسی بات کی کنٹینیویشن ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تم ہرگز نہ سوچنا، ہرگز نہ یہ سمجھنا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اللہ کے راستے میں جو مارے گئے، ان کو مردہ، ہرگز نہ سمجھنا۔ کیوں نہ سمجھنا؟ تو فوت ہوئے ہیں، ان کو قبر میں بھی ڈالا ہے، ان کا جنازہ بھی پڑھا گیا ہے، پھر ان کو مردہ کیوں نہ سمجھا جائے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی یہ جو دنیا کی سرحد کراس ہوتے ہی جو موت آتی ہے، موت کا مرحلہ آتے ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً ان کو زندہ کر کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو وہ یہاں سے تو چلے گئے، مگر اللہ کے ہاں وہ کیا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس اور رزق بھی دیے جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو وہاں پہ رزق مل رہا ہے۔ ان کو مردہ نہ کہو، مردہ کیوں نہ کہو؟ اس لیے کہ یہ موت کا ورڈ جو ہے نا، ایک ڈپریسو ورڈ ہے، اس میں ایک جدائی کا مفہوم، ایک غم کا مفہوم آتا ہے۔ تو زندگی خوشی لاتی ہے، موت کا لفظ انسان کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کہتا ہے نا وہ مر گئے آئے، تو اسی وقت اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ جب اس کو کہتے ہیں زندہ ہے تو ایک دم دل کھل جاتا ہے۔ جیسے ایک ماں روتی ہوئی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا فرماتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں راضی ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں آج وہ رونا روؤں گی کہ پھر سب لوگ دیکھیں گے۔ یعنی اتنا موت کا جو لفظ ہے نا کہ انسان مر گیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا، اور یا پھر وہ کسی ایسی ورلڈ میں، ایسی جگہ میں ہے جہاں پہ بس موت ہے، اور بالکل مردہ ہونے کا جو تصور ہے، ختم ہونے کا جو تصور ہے، انسان کو وہ غمگین کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ لیکن کہاں زندہ ہیں؟ بات اس چیز کے اوپر لوگوں نے بس پتہ نہیں کیا کیا اتنی اس کے اندر ایکسپلینیشنز کی اپنے طور پہ ہی۔ دیکھیں جو چیز قرآن اور حدیث سے ہمیں مل جاتی ہم اس کو تو مانتے ہیں، ایز اٹ از مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ہم اپنے طور پہ ہی باتیں بنانا شروع کر دیں کہ ہاں وہ زندہ قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نبی ہیں وہ تو زندہ قبر میں ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی، یعنی کہ ازواج مطہرات ان کے پاس آتی ہیں رات کو، یعنی اتنی زیادہ خود سے بنا لینا جس کا نہ کوئی قرآن سے نہ حدیث سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احیانا عند ربہم، یہ پاس ہیں وہ، یہاں پہ قبروں میں زندہ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہماری یہ زندگی جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایسی نہیں ہے ان کی زندگی، وہ برزخ کی زندگی ہے، وہاں پہ اور وہاں پہ رزق دیے جا رہے ہیں. اب ہمیں اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیا حالات ہوتے ہیں وہاں کے کیا ہے، یہ باتیں متشابہات میں سے ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے اس زندگی کو، وہ کیسی ہے، کیا ہوتا ہے اس میں، کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ متشابہات کے ہی پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں امت اتنی بٹ گئی ہے نا کہ آج فرقے فرقے بن گئے ہیں صرف ان باتوں کی وجہ سے، ایک بات کو لے کے فرقے فرقے بنائے ہوئے. بس اتنی سی بات اگر مان لی جائے جو اللہ اور رسول نے بتائی ہے، تو اس کے بعد آگے ہمیں ان سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ آل عمران کے ہی ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ اسی قرآن میں متشابہات بھی ہیں جن کو انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا وہ بس ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب کیسی زندگی، اب دیکھیں اس کی وجہ سے، ان کو زندہ سمجھنے کی وجہ سے آگے سے آگے، پھر یہ بات یہاں تھوڑی رکتی ہے، وہ اتنی باتیں آگے بنا لیں کہ اب پھر ٹھیک ہے اگر زندہ ہے تو پھر میرے گھر بھی آ جائیں، اب وہ میرے گھر میں بھی مہمان بن گئے، اب وہ یہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، جب میں ان کے پاس جاتی ہوں تو میری باتیں بھی سن رہے ہیں، اب وہ میری دعائیں بھی سن رہے ہیں، اب وہ میری دعائیں قبول بھی کر رہے ہیں، اب وہ میرے غم بھی میرے غم بھی سارے، میں اپنے دکھڑے روؤں گی تو وہ سب بھی ساری بات کا ان کو پتہ چل جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، قرآن بس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شہداء جو ہیں، خیر انبیاء کے تو درجے شہداء سے بھی بہت بلند ہیں، تو شہداء کا جب یہ درجہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، انبیاء کے تو پتہ نہیں کیا اس سے بھی اونچے درجے ہوں گے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں، بس اتنا کافی ہے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ اللہ کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں. اور اسی بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل یہ بتائی کہ ان شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ گرین برڈز ہیں، سبز پرندوں کے قلب ہیں، دل ہیں نا، ان کے اندر ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قندیلوں میں ہیں، شینڈلیئرز ہیں، وہاں پہ ہیں ان کی، جو عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں شینڈلیئرز. اب ہو سکتا ہے برڈز بھی ہوں، برڈز میں بھی ہوں روحیں، اور وہ برڈز وہ شینڈلیئرز میں آ کے بیٹھتے ہوں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو لٹک رہے ہیں شینڈلیئرز، قندیلیں. بہر کیف، جو جیسے ہمیں بتایا کہ بس ہمارا اس پہ ایمان ہے، اب نہیں ہمیں سمجھ آ رہی اگر نا اٹس اوکے، ٹھیک ہے، اس کی اتنی اب کھوج کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ اچھا وہ کیسے ہیں، اچھا پھر یہ کیسے ہے، پھر وہ کیسے ہے، نہیں، بس یہ بات بتا دی گئی نا ہمیں، یہ مسلم کی روایت ہے. اچھا پھر آگے بھی ہے یہ روایت کہ یہ جو برڈز ہیں یہ جہاں چاہتے ہیں چرتے پھرتے ہیں، پھر اپنے قندیلوں میں آ کے رہتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں مگن تھیں کہ ان کے رب نے ان کی طرف جھانک کے دیکھا اور ان سے پوچھا تمہیں کچھ چاہیے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم کیا مانگیں، جہاں ہم چاہتے ہیں جنت میں سیریں کرتے ہیں، نعمتیں پاتے ہیں، خواہشات سے ان سے بڑھ کے ہمارے پاس جو ہماری خواہشات ہیں ان سے بڑھ کے ہمارے پاس موجود ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے تین دفعہ یہی بات پوچھی، یہی سوال پوچھا کہ تم کچھ چاہتے ہو. اب آگے میں بتاؤں گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس سے پہلے یہ دیکھیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ اتنے خوش ہیں، وہاں پہ اتنے خوش ہیں کس چیز پہ، اس پہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہوا نا اس کے اوپر وہ اتنے ہیپی ہیں وہاں پہ، ان کو کوئی وہاں پہ غم نہیں. اس لیے کہ انسان یہ سوچتا نا ہائے بیچارے چلے گئے، ہائے دنیا سے چلے گئے، ہائے ابھی تو اس کا جانے کا بھی نہیں وقت تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، چلے گئے، نہیں وہ تو وہاں پہ اتنے خوش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی. اور اسی لیے یہاں پہ پھر جب ان سے بار بار پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کو کچھ چاہیے، آپ کو کچھ چاہیے، اللہ تعالیٰ تین دفعہ پوچھتے ہیں، تو شہیدوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں، اب ہمیں کچھ نہ کچھ مانگنا ہی پڑے گا. تو وہ آخر کار کہنے لگے اللہ ہمارا بس یہی سوال ہے کہ ہماری روحوں کو دنیا کے اندر ہمارے جسموں میں لوٹا دے، حتیٰ کہ ہم تیرے راستے میں ایک دفعہ پھر شہید کر دیے جائیں. تو یعنی ان کی ایک ہی بس خواہش ہے کہ بس ہم بار بار دنیا میں جائیں اور اللہ کے راستے میں اسی طرح قتل کر دیے جائیں، اس طرح ہی مار دیے جائیں، اتنا ان کو اس چیز کا یعنی سرور ہے، اتنی ان کو لذت ملی اس کے اندر اللہ کے لیے جان دے کے، کہ وہ بار بار یہی خواہش کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو وہاں پہ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اتنے ہیپی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے نا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو اتنا اچھا ریوارڈ ملتا ہے، بہتری ملتی ہے، وہ ہرگز دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے، بالکل نہیں چاہتے کہ دنیا میں واپس آئیں. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی تسلی کی بات ہے کہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں، اگر ان کو وہاں پہ اچھا اللہ کے ہاں بدلہ مل گیا نا، تو یہ تسلی رکھیں کہ وہ کبھی واپس نہیں آنا چاہتے اس دنیا میں. اس دنیا میں آ کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ اتنے مسئلے مسائل، پریشانیاں، غم ہیں، وہ کیا کریں گے آ کے؟ وہ تو وہاں پہ بڑی اچھی جگہ پہ ہیں. سوائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ حدیث میں ابھی یہ ٹکڑا باقی ہے، سوائے شہید کے وہ تمنا کرتا ہے دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے، دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، کیونکہ شہادت کے درجات اس نے دیکھ لی ہیں، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ شہادت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے راستے میں جان دینا کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. مسلم کی حدیث ہے یہ، مسند احمد میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا، اور ان سے فرمایا، اے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ کوئی یہاں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. اس سے بھی کیا پتا چلا؟ کچھ پتا چلا آپ کو اس بات سے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان ایک دفعہ اس دنیا کی سرحد کراس کر جاتا ہے، اب وہ کتنا کہہ رہے ہیں ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے تو ہم دوبارہ شہید ہوں، ہم دنیا میں دوبارہ جائیں، لیکن وہ دوبارہ نہیں ان کو اجازت ملتی کہ وہ جائیں. پھر بھی لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وہ روحیں جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں، اور وہ ہر جمعرات کو آتی ہیں، ہم جو حلوے اور کھیریں بناتے ہیں وہ آ کے پتہ نہیں وہ کھاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، تو اس لیے ہر جمعرات کو کھانا بنایا جائے. اگر ان کا اللہ کے ہاں اچھا مقام ہے اور شہید تو خواہش بھی کر رہا ہے، اس کو آنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو باقی روحوں کو ملے گی جن کے درجے اس سے کم یہ ہیں. یاد رکھیں، باقی روحیں بھی مرتی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ ہے کہ یا تو علیین میں یا سجین میں. علیین بہت اعلیٰ درجے کی جگہ ہے اور سجین قید خانہ ہے، تو وہ بھی یعنی ختم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹور کیا، رکھا ہوا ہے، وہاں پہ رہ رہی ہیں. لیکن شہید جو ہے نا، وہ تو جنت کے اندر چر چگ رہے ہیں، وہ علیین میں نہیں، وہ تو جنتوں میں اور قندیلوں میں، اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں ان کے اندر. اللہ اکبر. تو وہ دنیا میں کہاں آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کے عقائد رکھنا کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ ان کے لیے یہ بناؤ اور ایسے کرو، وہ آ ہی نہیں سکتے، تو کھانا کیا اور پینا کیا اور یہاں پہ آ کے کیا کرنا، یہ تو بہت بعد کی باتیں. تو ایسے اس چیز کو نہیں عقیدہ رکھنا چاہیے. اور پھر دیکھ لیں یہ بھی کہ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ ہمارے جو مردے ہیں ان کو یہ مطلب یہاں پہ دنیا میں ہم نے ان کی خوشبو سونگی اور یہاں سے جگہ سے خوشبو آنے لگی اور وہاں سے میرے گھر میں خوشبو آ رہی تھی، تو وہ پتہ نہیں وہ روحیں یہاں پہ گھوم رہی ہیں، وہ آ رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، یہاں پہ پھر رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں. دیکھیں، جیسے ابھی یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شہید بندوں سے بار بار پوچھ رہے ہیں، اور ان کی خواہش پر بھی ان کو نہیں جانے دیا جا رہا، तो अब आपका मतलब है कि ये रूहें यहाँ पे आके उनको सैर करने की इजाज़त होगी? इसी तरह बाज़ लोग ये सोचते हैं कि हमारी बदरूहें जो हैं, जो वो जो और या काफरों की रूहें या और रूहें, वो यहाँ पे घूमती फिर रही हैं या इस घर में हैं, या उनकी भी बदरूहें यहाँ पे नहीं आ सकती, वो भी सिजन में है, वहाँ पे कैद खाने में। अच्छा, तो अच्छा एक और हदीस इस बारे में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वो भाई जो उहद में शहीद हो गए, अल्लाह ने उनकी रूहों को सब्ज़ परिंदों के पेटों में डाल दिया, वो जन्नत की नहरों पे उड़ते फिरते हैं, नहरों के इर्द गिर्द लगे दरख्तों के फलों को खाते हैं, फिर वो इन कंदीलों में आके बैठ जाते हैं जो सोने की बनी हुई और अर्श के नीचे लटक रही हैं। जब इन शुहदा ने देखा कि इनका खाना पीना और इनका ठिकाना बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन है, तो वह कहने लगे, ऐ काश जो सलूक हमारे साथ अल्लाह ने किया है, इसकी खबर दुनिया में हमारे भाइयों को हो जाए, तो वो जिहाद में सुस्ती ना करें और ना जंग से भागें। इस भी अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, यानी उनकी वहाँ पे क्या ख्वाहिश है? देखिए, उनकी वहाँ पे ये ख्वाहिश है कि काश हमारे जो भाई दुनिया में है ना, उनको पता चल जाए अल्लाह ने हमारे लिए कितना प्यारा मकाम दिया है, ताकि वो भी जिहाद में पीछे ना हटें, वो ये ना सोचे हाय हमारे भाई चले गए, हमसे जुदा हो गए, वो इस पे गम ना करें, वो भी इस रास्ते में तेज भागें, वो भी ये तमन्ना रखें कि उनको भी शहादत मिले, वो जंग से डरे नहीं, वो इससे गमगीन नहीं हो। तो अल्लाह ताला ने फिर दुनिया में लोगों को बता दिया कि देखो वो वहां पे कितने प्यारे मकाम पर हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि तुम लोगों को पता चल जाए, बता रहे कि उनके क्या मर्तबे हैं, क्योंकि वैसे तो नहीं हम जान सकते ना। और वो यस्तबशिरून बिल्लदीन लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम, और वो खुशखबरी पाते हैं उन लोगों के बारे में जो उनको नहीं मिले उनके पीछे से, यानी उनके बारे में उनको खुशखबरी दी जाती है, किनके बारे में? जो अभी दुनिया में है उनके बारे में उनको खबरें पहुंचाई जाती हैं। वो खबरें कैसे होती हैं? बाज़ दफ़ा कोई एक इंसान फौत होता है, तो जो नेक रूह है ना, वो एक जगह है, अलीयीन में, मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ जो शहादत पा गए उनके मकामात कितने बुलंद हैं। तो जब बाद वाली रूह जाती है और जो पहले गए हुए हैं उनके साथ मिलती है, तो वो ये हदीस से साबित है कि वो उसका इस्तकबाल करते हैं और उससे हालात पूछते हैं लोगों के जो दुनिया में हैं, और वो फिर उनको बताते हैं वो हालात, तो वो इतने खुश होते हैं, उनके बारे में खुशखबरियां पाते हैं जो अभी उनसे नहीं मिले, उनके बारे में कि वो बड़े नेक कामों में लगे हुए हैं। मसलन कोई रूह आके बताती, हाँ वो भी बड़ी नेकी के काम में है, वो भी बहुत आगे बढ़ रहा है नेकी में, तो वो बड़े खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, देखें ये, यानी पढ़ के इतना ज़बरदस्त ये ख्याल आता है कि देखो कितने प्यारे लोग हैं वो, कि वो अपने साथियों से जेलस नहीं है, अच्छा वो भी अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब हमारे जैसे हों तो वो तो यही सोचें, लो अब इसको भी आ जाएगा, इसको भी मेरे जितना पता चल जाएगा, अब इसको भी इतना मतलब तारीफ और इतना मकाम मिल जाएगा, तो हम शेयर नहीं करना चाहते अपनी नेकी को, जो मकाम हमें मिला है हम उसको दूसरों के लिए नहीं पसंद करते। लेकिन ये कैसे लोग हैं, जिस मकाम पे खुद हैं इनकी तमन्ना ये है कि वो भी हमारे साथ यहाँ पे आके मिल जाए, उनको भी ये मकाम मिल जाए, और वो इसके लिए हैप्पी हैं, वहाँ पे खुश हैं कि शुक्र है वो भी हमारे रास्ते पर ही हैं, जो हमें आसाइशें मिली हैं हमारे भाइयों को भी मिलेंगी। आज हम कितने थोड़ दिले हैं ना, जब हम किसी को नेकी करता देखते हैं, आगे बढ़ता देखते हैं, तो हसद के जज्बात पैदा होने लगते हैं कि ये क्यों आगे जा रही है, हम कोई नेकी कर रहे थे तो शेयर नहीं करना चाहते, इसको क्यों मिल जाए ये चांस, मुझे ही बस, मैं ही ऑल इन ऑल रहूं और किसी को ना मिले। वो देखें वहां पहुंच के भी कोई हसद नहीं है, खुश हैं, खुश हैं कि उनको भी ये मिलेगा। क्या हम भी खुश होते हैं जब नेकी करते हुए दूसरे को देखते हैं, जब ये देखते हैं कि वो भी हमारे जैसा काम कर रहा है, जैसे मैं ये नेकी कर रही हूं उसको भी इसमें शामिल करूं, या वो भी मेरे साथ साथ इसमें है, या हम लोगों को पीछे करते हैं कि नहीं बस मैं ही करूं और कोई ना करे, वरना उसको भी यही मकाम मिल जाएगा। دیکھیں کتنے مختلف ہیں ان کے جذبات، احساسات، اس سے پتہ چلتا ہے وہ کتنے خیر خواہ ہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت بھی جنگ احد میں 700 میں سے صرف 70 ہی شہید ہوئے تھے نا، باقی 630 تو زندہ ہی تھے. تو وہ جو 70 شہید ہوئے ہیں ان کو زندوں کے بارے میں یہ تمنا ہے کہ کاش ان کو بھی یہ مقام مل جائے جیسا آج ہمیں اعزاز اور اکرام ملا ہے، جیسے آج ہمارا یہاں استقبال ہو رہا ہے. اور اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور وہ خوش ہیں اس بات پہ کہ وہ جب آئیں گے نا ان کو بھی نہیں، ہمارے بھائیوں کو بھی نہیں کوئی خوف ہوگا، ان کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا، جیسے ہمیں نہیں کوئی خوف اور غم. کتنی ہیپی لائف ہے وہاں پہ، ایسی زندگی کو چھوڑ کے کیا کوئی دنیا میں آنا چاہے گا بھلا؟ کبھی بھی نہیں. ایک حدیث اتنی پیاری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فرمانے لگے جابر کیا بات ہے، تم مجھے غمگین نظر آتے ہو. اب یہ حضرت جابر وہ ہیں جن کے والد شہید ہو گئے تھے احد میں، تو فرمانے لگے میرے والد شہید ہو گئے یا رسول اللہ، جن پر قرض بہت ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں. آپ نے فرمایا سن میں تجھے بتاؤں، جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے بھی بات کرتا ہے نا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، لیکن تیرے باپ کو آمنے سامنے ان سے بات چیت کی تیرے باپ کے ساتھ، فرمایا مجھ سے مانگ جو مانگے گا دوں گا. تیرے باپ نے کہا اللہ عز و جل میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں تیرے راستے میں دوسری دفعہ شہید کیا جاؤں. رب عز و جل نے فرمایا یہ بات تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی دنیا میں دوبارہ لوٹ کے نہیں جائے گا. کہنے لگے پھر اے اللہ میرے بعد والوں کو ان مرتبوں کی خبر پہنچا دے کہ جو مجھے ملے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور آپ نے سورہ یاسین میں اگر وہ جو مرد مومن ہے اس کا قصہ سنا ہے کبھی، تو ان کی بھی تو یہی تمنا تھی کہ اللہ میرے بعد والے لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ تو جنگ میں نہیں لڑے تھے نا، وہ تو صرف اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، حق بات کہنے کے لیے. تو ان کو بھی جو مقام اور مرتبے ملے تو ان کی بھی تمنا یہ تھی اللہ بعد والوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے کتنے بڑے مرتبے ملے ہیں. تو ہم جو عورتیں ہیں نا، ہم سوچتے ہیں ہم تو کبھی لڑنے گے نہیں، ظاہر ہے ہمارے لیے تو جنگوں میں جانا ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی شہادت مل سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ شہادت کے درجے کو پانے کے لیے ہم یہ نیت رکھیں کہ دین کو جب بھی میری ضرورت ہوگی، جب بھی دین کی تبلیغ اشاعت کی ضرورت ہوگی، میں حاضر ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب یہ نیت ہوگی نا، تو اگر پھر بستر پہ بھی موت آئے، اگر شہادت کی تمنا ہے تو بستر پہ بھی موت آئے تو پھر بھی شہادت کا اجر ملے گا. اور بھی شہید کے لیے بہت سارے مطلب مقام اور مرتبے ہیں، جیسے کہ ان کی جو جسم ہے ان کو بھی مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ خبر پہنچی عبد الرحمن بن عبداللہ سے کہ حضرت عمر بن جموح انصاری تھے اور عبداللہ بن عمر انصاری، ان دونوں کی قبروں تک سیلاب کا پانی پہنچ گیا تھا. یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور ایک ہی قبر میں دفن تھے، تو ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے. جب ان کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسم بالکل کوئی ان کے اندر یعنی ذرا بھی تغیر نہیں آیا تھا، ذرا بھی نہیں کوئی چینج تھی، یوں لگتا تھا جیسے کل فوت ہوئے، 46 ایئرز ہو چکے تھے. اور ان میں ایک زخمی تھا اور دفن کے وقت ان کا ہاتھ ان کے زخم پہ تھا اور ان کا ہاتھ اب بھی اسی طرح زخم پہ تھا. جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹا کے چھوڑا گیا تو وہ پھر اسی طرح زخم پہ آ گیا. تو اب آپ سوچیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی رکھتا ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میرے والد کے ساتھ ایک شخص کو دفن کیا گیا، میں اسے خوش نہیں ہوا حتیٰ کہ میں نے اپنے والد کو اس قبر سے نکال کے علیحدہ دفن کیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو 6 مہینے بعد نکالا اور ان کے کان کے سوائے ان کا پورا جسم اسی طرح تروز تازہ تھا جیسے ابھی دفن کیا ہو. اور یہ پچھلی سینچری میں 2 صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا گیا تھا اور ان کی قبروں کو ان کو قبر سے نکال کے اور ان کی جگہ چینج کی گئی تھی، تو ان کی یعنی پچھلی سینچری میں. ان کی بھی جسم بالکل ایز اٹ از تھے، حالانکہ کتنی صدیاں گزر چکی. تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور وہاں پہ ان کی روحوں کو بھی کیسا اکرام ان کا کیا جا رہا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل کیے جانے سے صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، اتنی سی صرف تکلیف. اور جو اس کے مراتب ہیں، آپ دیکھ لیں کتنے سارے مرتبے ترمذی میں آئے ہیں شہید کے لیے، جو میں آپ کو گنوا دینا چاہتی ہوں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، جنت میں اس کو اپنا مقام دیکھ لے گا، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جس دن حشر کے دن کی جو ہولناکی ہوگی اس سے وہ امن میں رہے گا، اس کو یاقوت کا تاج پہنایا جائے گا، اس کو بہترین حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، وہ اپنے 70 رشتہ داروں کی سفارش کر سکے گا، شفاعت کر سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرایا گیا. یہ دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو اسی طرح جو زخمی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوتا ہے. وہ شخص جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگا، اور اس میں خوشبو جو ہوگی وہ مشک کی ہوگی، سینٹڈ ہوگا، رنگ صرف خون کا ہوگا، خوشبو پھیل رہی ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم لوگ کس چیز کو شہادت سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا. آپ نے فرمایا، قتل فی سبیل اللہ، قتل فی سبیل اللہ کے سوا بھی شہادت کی اور قسمیں ہیں، جیسے طاعون میں مرنے والا، طاعون ایک بیماری ہوتی تھی پلیگ، اور نمونیا میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جیسے اب لوگوں کو کوئی کینسر یا ایسی کوئی بیماری ہو جاتی پیٹ کی، جل کے مرنے والا، کسی چیز کے نیچے دب کے مرنے والا، اور پریگننٹ عورت جب اس کو پینز آ رہی ہوتی ہیں اس میں اگر وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، جیسے لوگ گن پوائنٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر چیز مانگتے ہیں، نہیں اس نے دی، قتل کر دیا، تو وہ شہید ہے. اسی طرح جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا وہ بھی شہید ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راستے میں، اللہ کے راستے میں اور سواری سے گر کے مرا ہے وہ بھی شہید ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو طبعی موت مر گیا، خود ہی مر گیا، اللہ کے راستے میں نکلا تھا، بستر پہ ہی مرا لیکن اللہ کے راستے میں تھا، تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. ترمذی میں اس کے علاوہ یہ بات ہے، چاہے وہ بستر پہ مرے، چاہے وہ بستر میں مرے، لیکن اللہ اس کو شہید کا مرتبہ دیں گے، کیونکہ اس کی تمنا تھی شہادت کی. اسی طرح ہم پڑھ بھی چکے ہیں پہلی آیات میں اور حدیث میں بھی ہے، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا پھر وہ مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، اصل اللہ کے راستے میں تھا نا. اسی طرح ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیماری میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے، اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو صبح شام رزق دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور شہادت کا مرتبہ پانے کا طریقہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اٹھ کے 3 دفعہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں ان کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، تو جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر وہ اس دن فوت ہو گیا تو وہ شہادت کی موت مرے گا، اور جس نے شام کو یہ کلمات پڑھے اس کو بھی یہ، اس کے لیے بھی یہی ہے. تو یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آپ کے پاس اگر ہیں تو اس میں بھی یہ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے وہ پڑھنی، تب بھی اگر مر گئے اس دن تو شہادت کا درجہ ملنا. تو جس کو تمنا ہو شہادت کی تو ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرے گا تو انشاءاللہ شہید والا مرتبہ پا لے گا. کتنے پیارے مراتب ہیں شہداء کے. اسی طرح ایک روایت آتی ہے، سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ فلاں دن تیرے پاس فلاں آئے گا اور فلاں دن فلاں آئے گا۔ بس جس طرح دنیا والے اپنے کسی غیر حاضر کے آنے کی خبر سن کے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شہداء ان شہیدوں کے آنے کی خبر سے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں بھی میرے پاس پہنچنے والا ہے، میرا فلاں ساتھی بھی پہنچے گا میرے پاس، تو ان کو بتا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو خبر دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں کیوں یہ بات بتائی جا رہی ہے ساری، اب سمجھ آ گئی یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے کہ جب شہید جنت میں گئے نا تو وہاں پہ انہوں نے اپنی منزلیں دیکھی، انعام دیکھے، اتنی راحتیں اور رحمتیں دیکھیں، اب وہ دنیا میں تو آ کے ہمیں نہیں بتا سکتے، تو اب کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تمنا کی، خواہش کی کہ کاش ہمارے ان بھائیوں کو بھی اس کا پتہ چل جائے جو ابھی تک دنیا میں ہیں، تاکہ وہ وہاں پہ بھی دل لگا کے جہاد کریں اور اسی راستے پر چلیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے ان نعمتوں میں شریک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر پہنچا دی، الحمدللہ۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کرم ہے کہ اس نے دنیا میں انسانوں تک یہ بات پہنچا دی تاکہ وہ کبھی ڈرے نہیں، جنگوں سے نہ ڈریں، اللہ کے راستے میں نکلنے سے نہ ڈریں۔ اور دیکھیں یہ لوگ ابھی جنت میں داخل اس طرح سے نہیں ہوئے، وہ تو قیامت کے دن ہی ہوں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ قیامت کے دن ساری جب انسانی فارم میں جنت میں قیامت کے بعد ہی جائیں گے، ابھی تو صرف پرندوں کی شکل کے اندر وہاں پہ جنت کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، ابھی داخل اس طرح سے نہیں ہوئے جیسے ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، بس وہاں پہ پھل کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما دینا، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں اور ہم بھی اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کس طرح سے موت آنی ہے، ہم بس خواہش ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مراتب عطا کرانا جو شہیدوں کے مراتب ہیں۔ اور دیکھ لیں کبھی بھی نہیں دنیا میں آنا چاہتے جن کو وہاں پہ اچھا صلہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بہترین صلہ عطا فرمانا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور اپنے باپ کے منہ سے بار بار کپڑا ہٹا کے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پتہ ہے ان کے والد اور یہ دونوں جانا چاہتے تھے اصل میں، جنگ احد میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے والد جو تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں ابھی، تم ان کے پاس رہو، ہم دونوں تو نہیں جا سکتے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم چلے جاؤ اور میں پیچھے بیٹھا رہوں، تو تم اپنے بہن بھائیوں کے لیے رہو پیچھے اور میں جاؤں گا۔ تو وہ گئے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ صحابہ مجھے منع کرتے تھے کہ ایسے نہ کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے۔ پھر آپ نے فرمایا جابر رو مت جب تک تیرے والد کو اٹھایا نہیں گیا، یعنی ان کا جنازہ نہیں اٹھا، فرشتے اپنے پروں سے ان پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا اکرام، اتنی عزت، اور اللہ تعالیٰ سامنے بٹھا کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں مناتے ہیں، کون؟ یہ جو شہید اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور فضل پر جو اللہ تعالیٰ فضل دے رہا ہے، یعنی حق سے بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ نے جتنا حق تھا نا اس سے بھی زیادہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ایکسٹرا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی ان کا عمل تھا اس سے بھی زیادہ ان کو عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعَ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہمارے لیے اتنی بڑی تسلی ہے کہ اللہ کسی مومن کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صرف یہ احد کے شہیدوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے سارے درجات اور یہ ساری باتیں ہیں، کوئی بھی جو اس راستے پر چلے گا اور ایسے کام کرے گا اور یہ مقام پائے گا، شہادت کی موت پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح اجر دیں گے۔ تو اگر آپ اپنا وقت لگا رہی ہیں نا تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ضائع ہو گیا ہے یہ ہو گیا. نہیں, اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, کسی کا اجر نہیں ضائع کرتا. آپ کا وقت, آپ جو صلاحیت لگا رہی ہیں, آپ جو مشکل اٹھا رہی ہیں, آپ اگر اپنی نیند قربان کر رہی ہیں, آپ قرآن کے ساتھ جہاد کر رہی ہیں, یہ علم حاصل کرنا, یہ سیکھنا, یہ پڑھنا, یہ اتنا بلند مرتبہ ہے, اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ اس کے بعد صرف نبوت کا مرتبہ رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 23 سال اس قرآن پاک کو ہی تو سکھایا. تو اس لیے اگر شہادت کا مرتبہ اس طرح سے جنگ میں نہیں بھی ملتا کسی کو, تو اس کی آرزو رکھیں اور اس دین کے سیکھنے کو, قرآن کے سیکھنے کو, اس کو بھی آپ یہی سوچیں کہ یہ میں اس لیے سیکھ رہی ہوں, اس لیے سمجھ رہی ہوں کہ میں اللہ کے دین کو آگے پہنچاؤں. آپ اللہ ہی کے راستے میں ہیں پھر, تو آپ کے علم پہ آپ کی شہادت ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ اس کو چھوٹا کام نہ سمجھیے گا. اور اگر آپ کو کچھ گیو اپ کر کے یہ کام کرنا پڑتا ہے, کوئی جاب گیو اپ کی آپ نے, کوئی اور گھر کے کام گیو اپ کیے ہیں, کوئی شاپنگ گیو اپ کی ہے, کوئی پارٹینگ گیو اپ کی ہے, کوئی چیز آپ کو دے کے اس کو چھوڑ کے پھر اس کی کاسٹ پہ یہ کام کرنا پڑتا ہے, تو اس پہ بھی خوش قسمتی سمجھیں, کیونکہ اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا آپ کا. یہ تو ختم ہو جانی ہے, شاپنگ بھی ختم ہو جائے گی, دوستوں کی مجلسیں بھی ختم ہو جائیں, کتنا اس میں فن کریں گے, لیکن جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا نا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا. اللہ ضائع نہیں کرتا. آپ سچے دل کے ساتھ اگر اس کو سیکھ رہی ہیں, اس کی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اس کے بدلے عطا کرے گا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
لیکن دو خوشی ہیں ان کی یہاں پہ, ایک خوشی جو ان کو خود ملا ہوا نا اس کے اوپر ہے, اور ایک خوشی یہ ہے کہ جو ہمارے پیارے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں گے, ہمارے دوست, ہمارے ساتھی. اس لیے دنیا میں بھی انسان کہتا ہے نا کہ کوئی اعلیٰ بلند درجہ مل جائے, کوئی اچھی چیز مل جائے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پیاروں کو بھی ملے, میرے پیارے بھی اس میں شریک ہو جائیں. تو جو پرخلوص لوگ ہوتے ہیں, خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں دو خوشیاں ان کے پاس, ڈبل خوشیاں. وہ اکیلے نہیں ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے پیچھے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہی, کس کو؟ اللہ کو اور رسول کو. من بعد ما اصابہم القر, اس کے بعد کہ ان کو جو زخم پہنچا. اب یہ جو آیت ہے, یہ آگے کی چند ایک آیات, ان کا شان نزول ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. اصل میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے, آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہوئی کہ صحابہ کرام کا مورال کتنا ڈاؤن تھا اور کتنے وہ اس چیز سے ڈپریس کہہ سکتے ہیں تھے کہ جو شکست ہوئی بھی تھی. پھر پھر زخم بھی بہت تھے ان کو، تو روح پہ بھی زخم تھے، جسموں پہ بھی زخم تھے. اب جب وہ واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ واپس حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. کیا ہوا کیا تھا؟ حضرت اکرمہ بعد میں جب ایمان لے آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جب مشرکین احد سے لوٹے تھے نا تو راستے میں پھر سوچنے لگے کہ ہم نے نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، نہ مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑا ہے، افسوس ہے. وہ تو بالکل دیکھیں نا، کئی تو شہید کر دیے تھے، کئی زخمی پڑے ہوئے تھے، مورال مسلمانوں کا ڈاؤن تھا. وہ اگر اس وقت چاہتے تو کیا کرتے کہ وہ اس وقت ایسا حملہ کرتے، سب کچھ ختم کر دیتے. اور حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا بھی تھا لیکن ابو سفیان نہیں مانا. اس نے کہا یہ لوگ اونچائی کی جگہ پہ ہیں، وہاں سے ہم پہ پتھراؤ وغیرہ کریں گے اور تیر وغیرہ برسائیں گے تو ہمارا زیادہ نقصان ہو جائے گا، اس لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ابھی ہمیں فتح ہو تو گئی ہے، کامیابی مل تو گئی ہے، چلو واپس. لیکن جب کچھ دور چلے گئے نا، بعد میں پھر یہ احساس ہوا کہ ہم نے ان کو چھوڑ کیوں دیا. ایسے انسان کہتا ہے نا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو یہ تو گرتی ہوئی دیوار تھی، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں چاہیے ہم واپس جائیں. اور مسلمان اس وقت کمزور ہیں، اس وقت زخمی ہیں، دوبارہ حملہ کریں، ان کو بالکل ختم کر دیں، حوصلے ان کے ویسے ہی پست ہوئے ہیں. تو اب جب یہ بات انہوں نے سوچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. اب یہ سوچیں حال وہاں پہ کیا تھا، سارے زخمی پڑے ہوئے، گھر گھر کوئی بیوائیں ہیں، کوئی یتیم بچے ہیں، اپنے پیاروں کے اوپر غم میں ہیں. ایسے میں ابھی رات کو پہنچے ہیں نا آپ، سوچیں احد سے واپس، اور نیکسٹ مارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا نکلو، ہمیں آپ قریش کے پیچھے جانا ہے. اور اس میں یہ شرط بھی لگا دی کہ اب صرف وہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے جو احد میں شریک ہوئے تھے. عبداللہ ابن ابی نے اب اس دفعہ کوشش کی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب جو ایکسٹرا صرف جن کو اجازت ملی تھی وہی یہ حضرت جابر، جن کی میں ابھی آپ کو بات بتا رہی ہوں، ان کے والد شہید ہو گئے، یہ نہیں گئے تھے نا احد میں اس وقت، صرف ان کو ایکسٹرا اجازت ملی تھی کہ آپ چل سکتے. اس کے علاوہ جو احد میں گئے تھے صرف وہ جائیں گے. اب حالات دیکھیں، یہ ہے کہ قبیلہ بنو عبد الشہل کے ایک صحابی کا بیان ہے. وہ صحابی کیا بتا رہے ہیں کہ غزوہ احد میں ہم دو بھائی شامل تھے اور سخت زخمی ہو کے ہم لوٹے تھے. جب اللہ کے رسول کے منادی نے دشمن کے پیچھے جانے کی ندا دی، جب ایک نے اعلان بندے نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی تھا تو اس نے جب اعلان کیا، تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا کہ افسوس نہ ہمارے پاس سواری ہے. اب دیکھیں وہاں پہ تو اس وقت ظاہر ہے سواریاں کہاں اور کہاں، کئی گھوڑے ہلاک ہو گئے، کہاں کسی کے جانور رہے، تو نہ ہمارے پاس سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کے اللہ کے نبی کے ساتھ جائے، اور زخموں کے مارے جسم میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ پیدل ساتھ چل سکے. افسوس یہ غزوہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمارے بے شمار گہرے زخم ہمیں آج جانے سے روک دیں گے. لیکن کہتے ہیں پھر بھی ہم نے ہمت باندھی، مجھے اپنے بھائی کی نسبت ذرا ہلکے زخم تھے، جب میرا بھائی بالکل تھک جاتا تھا، عاجز ہو جاتا تھا، قدم نہیں اٹھتا تھا اس کا، تو میں جوں توں کر کے اس کو اٹھا لیتا تھا، جب تھک جاتا تھا تو اتار دیتا تھا، خود بھی زخمی ہے. اللہ اکبر، یوں ہی جوں توں کر کے ہم نے لشکر گاہ تک پہنچ ہی گئے، منزل تک پہنچ ہی گئے. اور منزل کون سی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 8 miles پہ نا ہمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ گئے، وہاں پہ آپ نے خیمے لگا دیے. یہاں تک پہنچنا ان لوگوں کے لیے کیسا تھا، اب آپ اس بات سے ایک واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی تھی اور ان کے حالات کیا تھے. غم الگ تھا اور جسم چور تھے زخموں سے. آج ہمارے حالات کیا ہیں آپ خود سوچیں، ہمارے ساتھ کبھی کوئی اگر ایسا واقعہ ہو جائے کہ ہم تھک بھی گئے ہیں، تھوڑا تھکاوٹ ہو گئی کسی کام سے، اور اللہ کے راستے کا ہی کوئی کام آ جائے، تو اس وقت ہم کتنا حوصلہ کرتے ہیں. یا مثلاً ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی جسمانی زخم ہے، یا کوئی کسی پیارے کی جدائی کا غم ہے، یا کوئی فیلئر ہو گیا لائف میں. خود سوچے ایسے موقع پر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. ہم تو سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب تو ہم سے کچھ ہوتا ہی نہیں، ہم تو بہت ڈپریس ہیں، ہم تو بہت غمگین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بس پریشانی ہے، ہمارے گھر میں پریشانی، یہ ناکامی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور صحابہ کرام کے حوصلے کیسے تھے کہ جب اللہ کے نبی کے منابی نے ندا کی، تو انہوں نے اس طرح کے، وہ بھی باتیں کر سکتے تھے، بہانے کر سکتے تھے، واقعی زخموں سے چور تھے، کوئی غلط بات نہیں تھی، یہ واقعی کسی کے چچا، کسی کے پپا، کسی کے ماموں، کسی کے بھائی، کسی کا باپ شہید ہو چکے تھے، کتنے کلوز ریلیشنز ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں ایسا کبھی غم ہو جائے تو اس کے بعد تو کتنے دن تو وہ اٹھ ہی نہیں سکتے بستر سے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کام کے لیے خوشی خوشی لبیک کہیں کہ ہمارا غم، ہماری پریشانی اپنی جگہ، ہمارے مسئلے اپنی جگہ، اللہ کا کام جب آ گیا تو میں اٹھ کھڑی ہوں. ان کو دیکھو، یہ دو بھائی ہیں، ان کو کیا فکر ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہائے ہمیں پھر بلا لیا، ابھی کل رات تو ہم واپس آئے. ہم تو سفر سے بھی واپس آ جائیں نا تو اگلے دن ہم کہتے ہیں آج نہیں ہم کلاس میں آ سکتے، پر تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے. یہ زخمی ہو کے آ رہے ہیں، جنگ سے آ رہے ہیں، اور ان کی مینٹل سٹیٹ ذرا آپ اندازہ کریں کہ مینٹل سٹیٹ ان کی کیا ہے اس وقت. غم آتا ہے نا تو انسان کی ویسے ہی ہمت ختم ہو جاتی، چاہے وہ صحت مند بھی ہو، اور یہ تو زخمی ہے. پھر بھی ان کو کیا ہے، کس چیز کی ان کو فکر ہے کہ ہائے ہمارے ہاتھ سے یہ غزوہ نکل جائے گا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکیں گے. تب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے بھائی کو اٹھا لیتے ہیں، جب وہ اگلا قدم نہیں اٹھا پاتے یہ اٹھا کے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں پھر ان کو رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر، ان کے جذبے کیسے تھے. ہمیں سوئی بھی چبھتی ہے نا، کانٹا بھی چبھتا ہے، تو ہم چیخے مارنے لگتے ہیں اور اس کے بعد سب کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ان کی تعریف بیان فرمائی. وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ گیا تھا، دیکھو رسول نے ان کو ایک دفعہ پکارا کہ نکلو، حالانکہ پکارا رسول نے تھا، یہاں پہ آیا اللہ نے بھی پکارا، ان اللہ کی بات پہ بھی انہوں نے لبیک کہی. یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب رسول پکارتا ہے تو وہ رسول کی پکار نہیں ہوتی، اصل بات یہ وہ اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ ہی کی پکار ہوتی ہے. یہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں آج کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو یہاں پہ تو یہ اللہ کی پکار اور رسول کی پکار ساتھ ساتھ آئے ہیں، حالانکہ اللہ کی پکار تو کسی نے نہیں سنی، رسول نے ہی کہا تھا نکلو. تو رسول کی پکار اللہ ہی کی پکار ہے، یاد رکھے. اور ان کو زخم پہنچے میں پھر بھی انہوں نے قبول کیا، انہوں نے بہانے نہیں بنائے، انہوں نے انکار نہیں کیا. بہانے بناتے تو ان کے بہانے کوئی فیک نہیں تھے، بالکل جائز تھے، لیکن پھر بھی وہ نکلے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو لوگ جنہوں نے احسان کیا، احسان کے لیول پہ نیکی کی انہوں نے، منہم کا مطلب نہیں ان میں سے، بعض یہ مطلب نہیں ہے، ان میں سے بعض نے کی اور بعض نے نہیں کی، یہ نہیں ہے. بیانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب ان کو ویسے بات بتائی جا رہی ہے، یہ یعنی یہ وہ لوگ تھے، اس طرح سے جب ہم کہتے ہیں نا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے احسان کے لیول پہ یہ کام کیا اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے. احسان کے لیول پہ کیوں یہاں پہ بات آئی؟ وہ تو نکلے ہی تھے، بہت بڑی بات تھی، پھر یہ کیوں آیا کہ انہوں نے احسان کے لیول. بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی چوٹ پہنچی ہو نا، کوئی مشکل وقت ہو، اس وقت جب انسان اللہ کا کام کرنے لگتا ہے یا اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اپنا ہم خود ہی پہلے اپنا جائزہ لے لیں، ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ آئے پھر تو ہم اتنا احسان جتائیں گے نا کہ دیکھو میرے مسئلے اتنے تھے پھر بھی میں نے اللہ کے کام سے پیچھے نہیں ہٹی اور میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں آگے بڑھی اور میں جیسے کہ پتہ نہیں ہم اللہ پہ کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں اور پھر ہم کیسا کام کرتے ہیں جیسا بھی ہو جائے کر لیں گے. آخر ہم آپ نے ہمارے حالات ہی دیکھے, ہماری طبیعت خراب ہے پھر بھی ہم آ رہے ہیں, پھر یعنی شوق سے نہیں کرتے بلکہ بس مارے باندھے کا کریں گے, بوجھ سمجھ کے کریں گے, احسان کے درجے کا نہیں کرتے. انہوں نے باوجود اس کے کہ چوٹ کھائے ہوئے تھے, زخمی تھے, جذباتی طور پہ بھی چوٹیں تھیں, جذبات بھی مجروح تھے, جسم بھی زخمی تھے, اس کے باوجود ایکسلنس کے لیول پہ کام کیا. احسان کیا ہے؟ ایکسلنس کے لیول پہ کام کرنا. کیا ہمارا اس ٹائم پہ ایکسلنس کے لیول پہ کام ہوتا ہے؟ اس ٹائم پہ تو ہم کہتے ہیں اس کو ایک غنیمت سمجھے جو میں کر رہی ہوں, مجھ سے آپ زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں کیونکہ میرے حالات ایسے ہیں, میرے تو بچے چھوٹے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا زخم ہو جاتا ہے. ان کو تو زخم پہنچے تھے نا, ہمارے لیے تو یہ بھی عذر ہے, یہ بھی ہمارے ایک ایکسکیوزز ہیں. بچے چھوٹے پھر بھی ہم کر رہے ہیں, کتنا بڑا ہم کارنامہ کر رہے ہیں. میں بیمار ہوں پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلی ہوں, کتنی بڑی میں نے بات کر دی. سر میں درد ہی ہو جائے تو ہم یہ بہت بڑا کام سمجھتے ہیں. اگر واقعی ہم پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوں, پھر بھی ہم کوئی کام کر لیں, ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہوتے, برف پڑ جائے تو تب ہمارا بہانہ, بچوں کی چھٹیاں ہو جائیں تو تب بہانہ, آندھی آ جائے طوفان آ جائے تو تب بہانہ. ہمارے بہانے تو پہلے سے تیار ہوتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھیں, بہانے بنا بھی سکتے تھے, ایکسکیوز لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے نکلے بھی اور احسان کے لیول پہ کام کیا, اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کام کیا, اللہ سے ڈرتے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے ہے بہت بڑا اجر اللہ کی طرف سے, بہت بڑا اجر. ایسے لوگ ہیں کہ جن کی قدر دانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیں بڑے اجر پانے کے لیے نا بڑی قربانی دینی پڑتی ہے, بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایز اے ہابی قرآن کو پڑھنے لگیں اور پھر وہ سوچیں کہ ہاں ٹھیک ہے جب ٹائم ملے سب چیزیں ٹھیک ہوں تو پھر میں یہ کام کروں گی ورنہ نہیں, تو ہم اصل میں نا ذرا سی بھی قربانی نہیں دینا چاہتے, نہ نیند کی, نہ اپنے آرام کی, نہ اپنی جاب کی, نہ اپنی آؤٹنگ کی, نہ اپنے فیملی ٹائم کی, کسی چیز کی بھی نہیں قربانی دینا چاہتے. بس یہ چاہتے ہیں کہ بس کچھ بھی نہ ہم کریں, بس بیٹھے رہیں اور اس میں قرآن بھی سیکھ لیں اور سارا کچھ ہو جائے اور بلند درجے بھی ہمیں مل جائیں. صحابہ کو تو ایسے نہیں ملے تھے, صحابہ کو تو نہیں ایسے ملے تھے, ہمیں کیسے مل جائیں گے؟ ہمیں تو تھوڑی تھوڑی چیز ہمارے مقصد سے ہٹا دیتی ہے, تو چھوٹی چھوٹی بات ہمیں پیچھے کر دیتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جان دے کے شہادت کا مرتبہ پائیں. کیسے پا سکتے ہیں پھر اگر ہمارا یہ طرز عمل ہے اس راستے میں کہ ہم اس کو سیریس ہی نہ لیں؟ یاد رکھیں, اجر اگر بڑا چاہتے ہیں نا تو ہمت کرنی ہوگی, چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر نہیں بنانے ہوں گے. صحابہ نے تو بڑی بڑی باتوں کو بھی عذر نہیں بنایا. آج آپ نے ایک سوال کا جواب لکھنا, سوال لکھے جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی پرابلم آ جاتا ہے لائف میں, اس کے بعد کتنی دفعہ میں خوشی سے اللہ کے کام کے لیے لبیک کہتی ہوں, خوشی سے. یہ بھی لکھے خوشی سے, ایسے ہی نہیں اللہ نے تعریفیں فرما دی. یہ حوصلہ مند لوگ تھے, یہ باہمت لوگ تھے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اللہ اکبر, یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگوں نے جب آ کے کہا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. اب پہلا قال لهم الناس لکھیں, لوگوں نے کہا, لوگوں نے کس نے کہا آ کے, کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک کہا جاتا ہے کہ قافلہ تھا قبیلہ عبد قیس کا جو کاروبار کے لیے مدینہ جا رہا تھا, ان سے ابو سفیان نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ خبر پہنچا دینا کہ ہم نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا آپ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اور ہم واپس آ رہے ہیں, اور اگر تم نے یہ پیغام پہنچا دیا نا تو میں تمہیں اوقاز, ایک میلہ لگتا تھا وہاں پہ, ایک بازار لگتا تھا, اس سے بہت ساری کشمش میں تمہیں دوں گا. تو ان لوگوں نے جا کے حمراء الاسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگائے ہوئے تھے نا صحابہ کے ساتھ, تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈرانے کے لیے نمک مرچ لگا کے یہ ایسی خبر سنائی کہ وہ تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ختم کر دینا ہے, ہم نے ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے اب واپس جانا نہیں ہے, ان کو ختم کیا ہوا ہے. اب آپ سوچیں, اپنے اوپر ہم سب رکھ کے سوچیں, پہلے ہمیں آ کے نہ کوئی ایسی کوئی بات بتا دے ہمارا کیا حال ہو. اللہ اکبر, صحابہ واقعی میں کہتی ہوں اللہ اکبر, وہ کیسے لوگ تھے, ان کو انہوں نے آ کے کہا وہ تو تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں, فخشاؤ, بس ڈرو ان سے, تم ان کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, وہ بڑی قوت لے کر آ رہے ہیں. اچھا ان کو ڈرانے کے لیے کہا نا, ہوا کیا, فزادہم ایمانن, ان کا ایمان اور بڑھ گیا, وہ ڈرے نہیں کہ ہائے اچھا وہ آ رہے ہیں بھاگو بھائی یہاں سے چھوڑو یہ سب کچھ, نہیں وہ ڈرے نہیں, ان کا تو ایمان اور بڑھ گیا. اور صحابہ کرام نے سب نے سب کی زبانوں پہ ایک جواب تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے, کتنا اچھا کارساز ہے. ان کی اپنی حالت سوچیں کیا ہے, کون سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں جن میں اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہے, جو سہارا لے لے کے آ رہے ہیں, ان کو تو ہمارے جیسے ہوں تو وہ پہلے ہی ڈر جائیں اور کہیں ہائے ہائے ہمارے اندر کہاں ہمت ہے, ایک واویلا مچا دیں, ایک شور مچا دیں, آئے ہمارا کیا ہوگا, اب کیا بنے گا, اب یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں, ان کی زبان پہ کیا ہے, ان کا ایمان اور بڑھ گیا, وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بندہ کون سا بندہ یہ بات کہہ سکتا ہے بتائیں, جس کا اعتماد اپنے اوپر نہیں ہے, اللہ کے اوپر جس کا بھروسہ ہو, وہ اپنے سہارے پہ نہیں آئے, وہ کہتے ہیں ہمیں توکل اللہ پہ ہے, وہ کافی ہے ہمارے لیے, ہمارا رب جو ہمارے ساتھ ہے, پھر ہمیں کسی کا کیا ڈر ہے. کیا ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے, ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آ ہی نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور خدا نہ خواستہ وہ تمہیں چھوڑ دے, فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد, پھر تم اکیلے رہ جاؤ گے. انسان اکیلا اس وقت نہیں ہوتا کہ جب میرے پاس ہتھیار نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی ہے نہیں سہارا, میرے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہے, تب وہ اکیلا نہیں ہوتا, وہ اکیلا تب ہے جب اس کا اللہ اس کو چھوڑ دے. سمجھا گئی بات, پوری دنیا اگر ہمارے ساتھ ہے لیکن اللہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو ہم بالکل تنہا ہیں, کیونکہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا پھر. اور پوری دنیا مخالف ہے لیکن ایک رب ساتھ ہے نا, تو کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کو آپ تھوڑا امیجن کریں گے نا تو پھر آپ واقعی ہمارا بھی ایمان بڑھ جاتا ہے, حوصلہ بڑھ جاتا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں, کہ حالتیں کیا ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یہ منہ سے, کیسا ان کا ایمان ہوگا, کتنا اسٹرانگ ایمان ہوگا جو منہ سے یہ بات بول رہے ہیں. اور واقعی اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. جانتے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ مطلب وہ لگائے ہوئے تھے خیمے لگائے ہوئے تھے, تو وہاں سے ایک قبیلہ خزاع کا ایک سردار, معبد خزائی, خزاع کا تھا نا, خا زے الف عین ہا, تو وہ معبد خزائی یہاں سے گزرا, کہا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور مسلمان ہو گیا، بعض جگہ پہ یہ ہے کہ نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھا، وہ مشرک ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی تھی عہد میں، اس پہ اس نے بڑا سخت رنج کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کی، کامیابی کی۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جب جاؤ گے تو تم جا کے ابو سفیان کو پیغام دے دو کہ مسلمان لشکر وہاں پہ ہمراہ الاسد تک پہنچ گیا ہے اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں وہ، اور تمہارے لیے خیریت اسی میں ہے کہ تم واپس مکے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ تو تمہارا پیچھا کریں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے انتقام لیے بغیر نہیں جانا۔ بڑی جمعیت لے کے آ رہے ہیں، جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے عہد میں نہیں شریک ہوئے تھے ان کو بھی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کس لیے کہلوایا تھا؟ تاکہ ایک روب قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جب معبد خزائی یہاں ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ابو سفیان نے پوچھا کہو کیا خبریں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تم لوگوں کے پیچھے آ رہے ہیں، وہ بڑے سخت غصے میں، وہ پہلے جو لڑائی میں نہیں شریک ہوئے تھے وہ بھی آ رہے ہیں اور سب کے تیور بدلے میں پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونے والے ہیں، اب میں نے تو ایسا لشکر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سن کے ابو سفیان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کہنے لگا اچھا پھر تو اچھا ہی ہوا کہ ہم آگے نہیں گئے اور تم سے ملاقات ہو گئی۔ معبد نے کہا ہرگز نہ آگے جانا، تمہارے لیے بہتر ہے اب تم واپس جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے واپس جانے سے پہلے پہلے لشکر اسلام کے گھوڑے تم دیکھ لو، وہ یہاں پہ پہنچ جائیں۔ ان کے لشکر، ان کے غصے، ان کی تیاری، اس کا حال نہ پوچھو، میں تو صاف تمہیں کہتا ہوں بھاگو اور اپنی جانیں بچاؤ۔ تو خیر وہ ایسا ان کے اوپر روب پڑا، ان کے ایسے ہاتھوں پیروں کے طوطے اڑ گئے، انہوں نے فوراً واپسی کی راہ لی۔ تو یہی بات ہے کہ جب اللہ کو انسان وکیل بناتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے مدد فرماتا ہے، یہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اگر اکیلے کے لیے اپنے لیے کہنا تو حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ۔ جب انسان سٹریس میں ہو اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، اور وہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے نا، تو یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ میرا بھروسہ تو میرے اللہ پہ ہے، وہی ہستی ہے جو میری تائید کرے گا، اس کی تائید، اس کی نصرت کافی ہے میرے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو بخاری کی روایت میں ہے کہ یہی ہے وہ کلمہ، جو آخری کلمہ انہوں نے ادا کیا تھا جب آگ میں ان کو ڈالا گیا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہی صحابہ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم پہ کوئی بڑا کام آ پڑے تو تم حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خوف زدہ شخص، جو بھی خوف میں رہتا ہے نا، چاہے آپ کو کسی چیز سے بھی ڈر لگتا ہے، تو ہر خوف زدہ کے لیے امان حسبنا اللہ ونعم الوکیل میں، آپ کے دل سے انشاءاللہ خوف نکل جائے گا۔ حدیث میں ہے جب کسی چیز سے خوف کر کے کوئی یہ کلمہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غم ہوتا تھا بار بار یہ پڑھتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تاکہ یہاں تک ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اسرافیل علیہ السلام ہے وہ سور منہ میں لیے ہوئے، پیشانی جھکائے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں کس طرح بے فکر ہو جاؤں، میں کس طرح آرام کروں کہ جب وہ اس طرح سے سور پکڑ کے کھڑے ہوئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب تہمت لگی تھی تو حضرت زینب پوچھتی ہیں ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت صفوان کی سواری پہ جب آپ سوار ہونے لگی تھی تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو فرمانے لگی حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سن کے حضرت زینب نے فرمایا کہ آپ نے تو پھر ایمان والوں کو کلمہ پڑھا تھا۔ تو ظاہر ہے ایمان والوں کا کلمہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا نا۔ جس نے اللہ کو اپنے لیے کافی کر لیا، کافی سمجھ لیا، اللہ اس کے لیے واقعی کافی ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی جب لوگ آ کے ڈرائیں کہ ہو فلاں آپ کو واچ کر رہے ہیں، فلاں آپ کو ایسے کر رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ کون کہاں پہ کیمرے لگے ہیں اور کہاں پہ یہ لگے ہیں، تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، یہی کلمات پڑھیں۔ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کا سہارا کافی نہیں ہے؟ سارے سہارے ٹوٹ بھی جائیں تو اس کا سہارا کافی ہے نا۔ اور اسی سے آپ کا ایمان بڑھے گا۔ یاد رکھیں، ایمان ایسی آزمائشوں میں بڑھتا ہے لیکن مومنوں کا بڑھتا ہے، یہ بھی ہے۔ منافقین تو ان کا تو گھٹ جاتا ہے، وہ تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا۔ ہم بھی چیک کریں، جب ہمیں کوئی ایسی تکلیف دہ بات پتہ چلتی ہے، ایسی کوئی ڈرانے والی بات پتہ چلتی ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے؟ کیا ہم ایسے ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے چھوڑو پھر اس اسلام کو بھائی، اس کے تو آج کل یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، آج کل آپ کے حال حلیے سے بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں پہ تو اچھی آفت آئی ہوئی ہے بھائی، دیکھو آج کل پتہ چلا ہے کہ ایسے واچ کیا جا رہا ہے، پتہ چلا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو ٹریک کیا جا رہا ہے، آج کل ایسے سسٹم بن گئے ہیں، جاسوسی کے یہی ذرائع ہیں، ہمارے تو فون ٹیپ ہو رہے ہیں، ہمارا تو ایسے ہو رہا ہے، ایسے ایسے کر کے لوگوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، لوگ بھی ایک دم ڈر جاتے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، بس چھوڑو اس اسلام کو، اس کی وجہ سے مصیبت پڑی ہوئی ہے ہمیں، نہ یہ اسلام رہے تو نہ ہمارے لیے یہ مسئلے رہے، چھپا لو اپنے اسلام کو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے نا، کوئی اس کو جب ڈراتا دھمکاتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ یہ کلمات پڑھتا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی اسی قرآن نے رہنمائی کی تھی، دیکھو آج تک یہ قرآن ہی آپ کو بتا رہا ہے کیسے چلنا ہے زندگی، یہ قرآن نہ ہوتا ہمیں کہاں پتا چلنی تھی یہ بات۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور پس وہ پلٹے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، ابو سفیان تو بھاگ گیا، اب کیا ہوا، جو مسلمان تھے وہ پلٹے واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کر کر کے 3 دن کے بعد واپس پلٹ آئے۔ لیکن اب جب یہ پلٹے ہیں نا، تو کیا لے کے پلٹے ہیں؟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ کیا نعمت ہے اللہ کی؟ سلامتی کے ساتھ، دنیا کی بھی سلامتی ملی، لڑنا ہی نہیں پڑا، اور آخرت کی بھی سلامتی، عافیت کے ساتھ۔ وہ فضل، اور فضل میں نے آپ کو جیسے بتایا ہمیشہ ایکسٹرا کو کہتے ہیں، جتنا انہوں نے کام کیا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کیا فضل تھا۔ دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جب مسلمانوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا جن سے انہوں نے ٹریڈنگ کی، اور اسے ان کو بہت فائدہ پہنچا، تو اللہ نے دیکھو کمپنسیشن بھی کر دی، جو تمہاری عہد کے اندر مال غنیمت تمہارا رہ گیا تھا تو اللہ نے کمپنسیٹ کر دیا، تمہیں یہاں پہ دے دیا۔ اور لم یمسسہم سوء، ان کو کسی تکلیف نے بھی نہیں چھوا۔ اب نکلے تھے نا، اب جنگ ہوتی تو پھر مسئلے ہوتے، کوئی شہادتیں ہوتی، کوئی اور ہوتا مسئلہ، لیکن ان کو کوئی کانٹا تک نہیں چبا، اللہ نے اس سے بھی بچا لیا۔ تو بات کیا ہوئی پھر؟ اصل بات ہی امتحان تھی، اللہ نے امتحان لینا تھا، اب کون نکلتے ہیں اور کون نہیں نکلتے۔ اتنا آخر حد تک بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ جب زخموں سے چور ہیں تب بھی اب میرے لیے کون نکلے گا، اب میرے نبی کی پکار پہ کون ہے جو پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں چلنے کو تیار ہوں۔ حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو پریشانی نہیں دینی تھی، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہونا تھا، وہ کہتے ہم کیسے لڑیں گے، کھڑے تو ہم سے ہوا نہیں جاتا، لڑنا ہم نے کیا ہے، ہم تو کوئی ہمارا فائدہ تو ہوگا نہیں جانے کا، لہٰذا ہم گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ نہیں انہوں نے کہا، اللہ نے لڑائی ہونے ہی نہیں دی۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ صرف امتحان لے رہتے ہیں، اٹس جسٹ اے ٹیسٹ۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس ہمت بھی نہیں ہوتی، ہمارا اتنا پریپریشن بھی نہیں ہوتی، تیاری بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسا اللہ کی طرف سے کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی سپرد ہے اور میں اللہ کے حوالے کر کے اس پہ توکل کر کے یہ کام کر لیتی ہوں, اور وہ کام ہو جاتا ہے, اللہ کرا دیتا. تو ان کو تو کوئی ذرا سا کانٹا بھی نہیں چوبا, ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی. وتبعوا رضوان اللہ, انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی, انہوں نے وہی کیا جو اللہ کی رضا تھی. انہوں نے کس چیز, کس راستے پہ چلے؟ اللہ کی رضا والے راستے پہ. جب رسول نے پکارا چلو, وہ دیکھے چل پڑے, کیونکہ اللہ کی رضا اس میں تھی. اس لیے ان کو یہ سب ملا, نعمت بھی ملی, فضل بھی ملا. اور فضل کیا ہے؟ اور یہ بھی فضل ہے کہ دیکھیں, سبحان اللہ, نہ جنگ ہوئی, نہ کسی کا کوئی نقصان ہوا, لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو اجر دے دیا, لڑنے کا اجر دے دیا, پورے غزوے کا اجر دے دیا. اس کو تاریخ کی کتابوں میں غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے, حالانکہ لڑائی کچھ بھی نہیں ہوئی وہاں پہ, اجر پھر بھی مل گیا, مفت میں مل گیا. کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا تھوڑی تھا, لیکن امتحان اللہ نے لینا تھا کہ ابراہیم آگ سامنے جل رہی ہو, اس وقت ایک انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرے اور یہ کہے کہ کوئی بات نہیں, میرے اللہ کی اگر رضا یہی ہے تو میں آگ میں کودنے کو بھی تیار ہوں. اللہ نے اسی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. جلانا نہیں تھا, بس ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا. اسی طرح ان سے جنگ لڑانی تھوڑی تھی, ان کو کوئی تکلیف تھوڑی پہنچانی تھی, بس اللہ نے آزمانا تھا. تو بعض دفعہ امتحان ہوتا ہے بہت شدید, بہت شدید امتحان ہوتا ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہمارا ہوتا, لیکن بس اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو ابھی تک اللہ کی خاطر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. تو ان کو اجر مل گیا, مفت میں مل گیا, ثواب مل گیا, مفت میں مل گیا, کیا کچھ بھی نہیں ہے, صرف وہاں پہ خیمے لگائے اور واپس آ گئے. اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نیت کرتا ہے نا اور اس راستے پہ چل پڑتا ہے, چاہے وہ کام ہو بھی نہ, راستے میں ہی وہ مطلب شہید ہو گیا, یا وہ کام ہوا ہی نہیں, حالات ایسے بن گئے, جیسے یہاں پہ حالات ایسے بن گئے, کام ہی نہیں ہوا, پھر بھی جنگ کا اس کو اجر مل رہا ہے. اسی طرح جب ہم نیت کر لیتے ہیں اور ہم چل پڑتے ہیں, اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ کام نہ بھی ہونا, ہمیں اجر مل جائے گا. مثلا کوئی بیمار ہو جاتا ہے, اس کا کوئی نیت ہے کوئی نیکی کا کام کرنے کی, یا وہ ایوری ڈے کوئی نیکی کا کام کر رہا تھا لیکن اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا, تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے دیتے جتنا وہ صحت کے ایام میں عمل کر کے حاصل کرتا تھا. بخاری کی حدیث اس پہ دلیل ہے کہ جب کوئی مسافر ہو, اب سفر میں نہیں وہ کچھ کر سکتا, یا وہ بیمار ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو وہ کیا کرتا تھا قیام کی حالت میں اور صحت کی حالت میں. اسی طرح ہمارا جب ارادہ شہادت کا ہو, تو بستر پہ بھی موت آئے تو شہادت کا ہی اجر مل جاتا ہے, کیونکہ نیت ہے. واللہ ذو فضل عظیم, اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے, بہت بڑے فضل والا ہے, وہ دے کے تھکتا نہیں ہے, وہ نواز کے تھکتا نہیں ہے کہ انہوں نے تو ابھی کچھ نہیں کیا ان کو کیوں دوں. نہیں, اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے جتنا بھی نواز دے. کچھ نہیں بھی کیا اس کے لیے بس نکل ہی کھڑے ہوئے, اللہ کو یہی اتنا پسند ہے کہ لو تمہیں مفت میں دے دیا یہ, کیونکہ ان کا جانا اللہ کی رضا کے لیے تھا نا. اس لیے آپ سوچ لیں, ہم تھک کے اگر بیٹھے ہیں سارا دن کام کر کے, کوئی زخمی نہیں ہے, صرف تھک کے بیٹھے ہیں, پورا دن کچن میں کام کرتی رہی, جب بیٹھی ہوں تو شام کو آ کے ہسبینڈ ایک اور کام کہہ دیں, پھر کیا حال ہوتا ہے؟ اتنا ہم بولیں گے کہ میں تو صبح سے تھکی پڑی ہوں, پھر مجھے ایک کام کہہ دیا. وہ تھک کے وہاں سے آئے, زخمی ہو کے وہاں سے آئے, اللہ کی رضا کے لیے پھر چل پڑے.